ایصال خیر کے اقسام، اب ترک شر کے اقسام ختم ہو چکے اور اب ہم ایصال خیر کے اقسام بیان کرتے ہیں۔ دوسری قسم ان اخلاق کی جو ایصال خیر سے تعلق رکھتے ہیں۔ پہلا خلق ان میں سے عفو ہے، یعنی کسی کے گناہ کو بخش دینا۔ اس میں ایصال خیر یہ ہے کہ جو گناہ کرتا ہے وہ ایک ضرر پہنچاتا ہے اور اس لائق ہوتا ہے کہ اس کو بھی ضرر پہنچایا جائے، سزا دلائی جائے، قید کرایا جائے، جرمانہ کرایا جائے، یا آپ ہی اس پر ہاتھ اٹھایا جائے، بس اس کو بخش دینا۔ اگر بخش دینا مناسب ہو تو اس کے حق میں ایصال خیر ہے۔ اس میں قرآن شریف کی تعلیم یہ ہے،
والقاسمین الغیظ والعافین عن النار،
آل عمران 135۔
جزاء سیئة سیئة مثلها ومن عفا واصلح فاجره علی اللہ۔
شورا 41۔ یعنی نیک آدمی وہ ہیں جو غصہ کھانے کے محل پر اپنا غصہ کھا جاتے ہیں اور بخشنے کے محل پر گناہ کو بخشتے ہیں۔ بدی کی جزا اسی قدر بدی ہے جو کی گئی ہو، لیکن جو شخص گناہ کو بخش دے اور ایسے موقع پر بخشے کہ اس سے کوئی اصلاح ہوتی ہو، کوئی شر پیدا نہ ہوتا ہو، یعنی عین عفو کے محل پر ہو نہ غیر محل پر، تو اس کا وہ بدلہ پائے گا۔ اس آیت سے ظاہر ہے کہ قرآنی تعلیم یہ نہیں کہ خواہ نہ خواہ اور ہر جگہ شر کا مقابلہ نہ کیا جائے اور شریروں اور ظالموں کو سزا نہ دی جائے، بلکہ یہ تعلیم ہے کہ دیکھنا چاہیے کہ وہ محل اور موقع گناہ بخشنے کا ہے یا سزا دینے کا ہے۔ بس مجرم کے حق میں اور نیز عام خلائق کے حق میں جو کچھ فی الواقع بہتر ہو وہی صورت اختیار کی جائے۔ بعض وقت ایک مجرم گناہ بخشنے سے توبہ کرتا ہے اور بعض وقت ایک مجرم گناہ بخشنے سے اور بھی دلیر ہو جاتا ہے۔ بس خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ اندھوں کی طرح صرف گناہ بخشنے کی عادت مت ڈالو، بلکہ غور سے دیکھ لیا کرو کہ حقیقی نیکی کس بات میں ہے، آیا بخشنے میں یا سزا دینے میں۔ بس جو امر محل اور موقع کے مناسب ہو وہی کرو۔ افراد انسانی کے دیکھنے سے صاف ظاہر ہے کہ جیسے بعض لوگ کینہ کشی پر بہت حریص ہوتے ہیں، یہاں تک کہ دادوں اور دادوں کے کینوں کو یاد رکھتے ہیں، ایسے ہی بعض لوگ عفو اور درگزر کی عادت کو انتہا تک پہنچا دیتے ہیں اور بسا اوقات اس عادت کے افراد سے دیوسی تک نوبت پہنچ جاتی ہے اور ایسے قابل شرم حلم اور عفو اور درگزر ان سے صادر ہوتے ہیں جو سراسر حمیت اور غیرت اور عفت کے برخلاف ہوتے ہیں، بلکہ نیک چلنی پر داغ لگاتے ہیں، اور ایسے عفو اور درگزر کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سب لوگ توبہ توبہ کر اٹھتے ہیں۔ انہی خرابیوں کے لحاظ سے قرآن شریف میں ہر ایک خلق کے لیے محل اور موقع کی شرط لگا دی ہے اور ایسے خلق کو منظور نہیں رکھا جو بے محل صادر ہو۔ یاد رہے کہ مجرد عفو کو خلق نہیں کہہ سکتے، بلکہ وہ ایک طبی قوت ہے جو بچوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ بچے کو جس کے ہاتھ سے چوٹ لگ جائے، خواہ شرارت سے ہی لگے، تھوڑی دیر کے بعد وہ اس قصے کو بھلا دیتا ہے اور پھر اس کے پاس محبت سے جاتا ہے، اور اگر ایسے شخص نے اس کے قتل کا بھی ارادہ کیا ہو تب بھی صرف میٹھی بات پر خوش ہو جاتا ہے۔ بس ایسا عفو کسی طرح خلق میں داخل نہیں ہوگا۔ خلق میں اس صورت میں داخل ہوگا جب ہم اس کو محل اور موقع پر استعمال کریں گے، ورنہ صرف ایک طبی قوت ہوگی۔ دنیا میں بہت تھوڑے ایسے لوگ ہیں جو طبی قوت اور خلق میں فرق کر سکتے ہیں۔ ہم بار بار کہہ چکے ہیں کہ حقیقی خلق اور طبی حالتوں میں یہ فرق ہے کہ خلق ہمیشہ محل اور موقع کی پابندی اپنے ساتھ رکھتا ہے اور طبی قوت بے محل بھی ظاہر ہو جاتی ہے۔ یوں تو چار پایوں میں گائے بھی بے شر ہے اور بکری بھی دل کی قریب ہے، مگر ہم ان کو اسی سبب سے، ان خلقوں سے متصف نہیں کہہ سکتے کہ ان کو محل اور موقع کی عقل نہیں دی گئی۔ خدا کی حکمت اور خدا کی سچی اور کامل کتاب نے ہر ایک خلق کے ساتھ محل اور موقع کی شرط لگا دی ہے۔ دوسرا خلق اخلاق ایصال خیر میں سے عدل ہے، اور تیسرا احسان اور چوتھا ایتائے ذی القربیٰ، جیسا کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے
ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربیٰ وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی،
النحل 91۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ نیکی کے مقابل پر نیکی کرو، اور اگر عدل سے بڑھ کر احسان کا موقع اور محل ہو تو وہاں احسان کرو، اور اگر احسان سے بڑھ کر غریبوں کی طرح تبھی جوش سے نیکی کرنے کا محل ہو تو وہاں تبھی ہمدردی سے نیکی کرو۔ اور اس سے خدا تعالیٰ منع فرماتا ہے کہ تم حدود اعتدال سے آگے گزر جاؤ، یہ احسان کے بارے میں منکرانہ حالت تم سے صادر ہو جس سے عقل انکار کرے۔ یعنی یہ کہ تم بے محل احسان کرو یا بر محل احسان کرنے سے دریغ کرو، یا یہ کہ تم محل پر ایتائے ذی القربیٰ کے خلق میں کچھ کمی اختیار کرو یا حد سے زیادہ رحم کی بارش کرو۔ اس آیت کریمہ میں ایصال خیر کے تین درجوں کا بیان ہے۔ اول یہ درجہ کہ نیکی کے مقابل پر نیکی کی جائے، یہ تو کم درجہ ہے، اور ادنا درجے کا بھلے مانس آدمی بھی یہ خلق حاصل کر سکتا ہے کہ اپنے نیکی کرنے والوں کے ساتھ نیکی کرتا رہے۔ دوسرا درجہ اس سے مشکل ہے، اور وہ یہ کہ ابتدان آپ ہی نیکی کرنا اور بغیر کسی کے حق کے احسان کے طور پر اس کو فائدہ پہنچانا، اور یہ خلق اوسط درجے کا ہے۔ اکثر لوگ غریبوں پر احسان کرتے ہیں، اور احسان میں یہ ایک مخفی عیب ہے کہ احسان کرنے والا خیال کرتا ہے کہ میں نے احسان کیا ہے، اور کم سے کم وہ اپنے احسان کے عوض میں شکریہ یا دعا چاہتا ہے، اور اگر کوئی ممنون منت اس کا مخالف ہو جائے تو اس کا نام احسان فراموش رکھتا ہے۔ بعض وقت اپنے احسان کی وجہ سے اس پر فوق الطاقت بوجھ ڈال دیتا ہے اور اپنا احسان اس کو یاد دلاتا ہے، جیسا کہ احسان کرنے والوں کو خدا تعالیٰ متنبہ کرنے کے لیے فرماتا ہے
لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى،
البقرہ 265۔ یعنی اے احسان کرنے والو، اپنے صدقات کو جن کی صدق پر بنا چاہیے احسان یاد دلانے اور دکھ دینے کے ساتھ برباد مت کرو۔ یعنی صدقہ کا لفظ صدق سے مشتق ہے، بس اگر دل میں صدق اور اخلاص نہ رہے تو وہ صدقہ صدقہ نہیں رہتا بلکہ ایک ریاکاری کی حرکت ہو جاتی ہے۔ قرض احسان کرنے والے میں یہ خامی ہوتی ہے کہ کبھی غصے میں آ کر اپنا احسان بھی یاد دلا دیتا ہے، اسی وجہ سے خدا تعالیٰ نے احسان کرنے والوں کو ڈرایا۔ تیسرا درجہ ایصال خیر کا، خدا تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ بالکل احسان کا خیال نہ ہو اور نہ شکر گزاری پر نظر ہو، بلکہ ایک ایسی ہمدردی کے جوش سے نیکی صادق ہو، جیسا کہ ایک نہایت قریبی مثلا والدہ محض ہمدردی کے جوش سے اپنے بیٹے سے نیکی کرتی ہے۔ یہ وہ آخری درجہ ایصال خیر کا ہے جس سے آگے ترقی کرنا ممکن نہیں، لیکن خدا تعالیٰ نے ان تمام ایصال خیر کی قسموں کو محل اور موقع سے وابستہ کر دیا ہے، اور آیت موصوفہ میں صاف فرما دیا ہے اگر یہ نیکیاں اپنے اپنے محل پر مستعمل نہیں ہوں گی تو پھر یہ بدیاں ہو جائیں گی، بجائے عدل فاشا بن جائے گا، یعنی حد سے اتنا تجاوز کرنا کہ ناپاک صورت ہو جائے، اور ایسا ہی بجائے احسان کے منکر کی صورت نکل آئے گی، یعنی وہ صورت جس سے عقل اور کانشنس انکار کرتا ہے، اور بجائے ایتائے ذی القربیٰ کے بغی بن جائے گا، یعنی وہ بے محل ہمدردی کا جوش ایک بری صورت پیدا کرے گا۔ اصل میں بغی اس بارش کو کہتے ہیں جو حد سے زیادہ برس جائے اور کھیتوں کو تباہ کر دے، اور حق کے واجب میں کمی رکھنے کو بغی کہتے ہیں، اور یا حق کے واجب سے افزونی کرنا بھی بغی ہے۔ غرض ان تینوں میں سے جو محل پر صادر نہیں ہوگا وہی خراب سیرت ہو جائے گی، اس لیے ان تینوں کے ساتھ موقع اور محل کی شرط لگا دی ہے۔ اس جگہ یاد رہے کہ مجرد عدل یا احسان یا ہمدردی ذی القربیٰ کو خلق نہیں کہہ سکتے، بلکہ انسان میں یہ سب تبھی حالتیں اور تبھی قوتیں ہیں کہ جو بچوں میں بھی وجود عقل سے پہلے پائی جاتی ہیں، مگر خلق کے لیے عقل شرط ہے، اور نیز یہ شرط ہے کہ ہر ایک تبھی قوت محل اور موقع پر استعمال ہو۔ اور پھر احسان کے بارے میں اور بھی ضروری ہدایتیں قرآن شریف میں ہیں، اور سب کو الف لام کے ساتھ جو خاص کرنے کے لیے آتا ہے استعمال فرما کر موقع اور محل کی رعایت کی طرف اشارہ فرمایا ہے، جیسا کہ وہ فرماتا ہے:
یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ.
البقرہ 268.
لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس.
البقرہ 265.
واحسنوا ان اللہ يحب المحسنين.
البقرہ 196.
ان الابرار يشربون من كاس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا.
الدهر 6-7.
ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا.
الدهر 9-10.
وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب.
البقرة 178.
إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما.
الفرقان 68.
والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب.
الرعد 22.
وفي اموالهم حق للسائل والمحروم.
الزاريات 20.
الذين ينفقون في السراء والضراء.
آل عمران 135.
وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا.
الرعد
23. انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم.
التوبة 7.
لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون.
آل عمران 93.
وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا.
بني اسرائيل 27.
وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار دونوں بے وساطے بے بل جمبے وبن سبیل وما ملکت ایمانکم ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا مختالا فخورا الذین یبخلون ویامرون الناس بالبخل وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ
فَضْلِهِ.
ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو،
تم ان مالوں میں سے لوگوں کو بطریق سخاوت یا احسان یا صدقہ وغیرہ دو جو تمہاری پاس کمائی ہے، جس میں چوری یا رشوت یا خیانت یا غبن کا مال یا ظلم کے روپیہ کی آمیزش نہیں، اور یہ قسم تمہارے دل سے دور رہے کہ ناپاک مال لوگوں کو دو. اور دوسری یہ بات ہے کہ اپنی خیرات اور مروت کو احسان رکھنے اور دکھ دینے کے ساتھ باطل مت کرو، یعنی اپنے ممنون منت کو کبھی یہ نہ جتلاؤ کہ ہم نے تجھے یہ دیا تھا، اور نہ اس کو دکھ دو، کیونکہ اس طرح تمہارا احسان باطل ہوگا. اور نہ ایسا طریق پکڑو کہ تم اپنے مالوں کو ریاکاری کے ساتھ خرچ کرو. خدا کی مخلوق سے احسان کرو کہ خدا احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. جو لوگ حقیقی نیکی کرنے والے ہیں ان کو وہ جام پلائے جائیں گے جن کی ملونی کافور کی ہوگی، یعنی دنیا کی سوچیں اور حسرتیں اور ناپاک خواہشیں ان کے دل سے دور کر دی جائیں گی. کافور کفرہ سے مشتق ہے، اور کفرہ لغت عرب میں دبانے اور ڈھانکنے کو کہتے ہیں، مطلب یہ کہ ان کے ناجائز جذبات دبائے جائیں گے اور وہ پاک باطن ہو جائیں گے اور معرفت کی خنکی ان کو پہنچے گی. پھر فرماتا ہے کہ وہ لوگ قیامت کو اس چشمے کا پانی پیئیں گے جس کو وہ آج اپنے ہاتھ سے پی رہے ہیں. اس جگہ بہشت کی فلسفی کا ایک گہرا راز بتلایا ہے، جس کو سمجھنا ہو سمجھ لے. اور پھر فرمایا ہے حقیقی نیکی کرنے والوں کی یہ خصلت ہے کہ وہ مال خدا کی محبت کے لیے وہ کھانے جو آپ پسند کرتے ہیں مسکینوں اور یتیموں اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم تم پر کوئی احسان نہیں کرتے، بلکہ یہ کام صرف اس بات کے لیے کرتے ہیں کہ خدا ہم سے راضی ہو، اور اس کے منہ کے لیے یہ خدمت ہے. ہم تم سے نہ تو کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ یہ چاہتے ہیں کہ تم ہمارا شکر کرتے پھرو. یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ایصال خیر کی تیسری قسم جو محض ہمدردی کے جوش سے ہے وہ طریق بجا لاتے ہیں. سچ کے نیکوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ خدا کی رضا جوئی کے لیے اپنے قریبیوں کو اپنے مال سے مدد کرتے ہیں، اور نیز اس مال میں سے یتیموں کے تحفظ اور ان کی پرورش اور تعلیم وغیرہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں، اور مسکینوں کو فقر و فاقہ سے بچاتے ہیں، اور مسافروں اور سوالیوں کی خدمت کرتے ہیں، اور ان مالوں کو غلاموں کے آزاد کرانے کے لیے اور قرضداروں کو سبکدوش کرنے کے لیے بھی دیتے ہیں، اور اپنے خرچوں میں نہ تو اسراف کرتے ہیں نہ تنگ دلی کی عادت رکھتے ہیں، اور میانہ روش چلتے ہیں، پیوند کرنے کی جگہ پیوند کرتے ہیں اور خدا سے ڈرتے ہیں، اور ان کے مالوں میں سوالیوں اور بے زبانوں کا حق بھی ہے. یہ زبانوں سے مراد کتے، بلیاں، چڑیاں، بیل، گدھے، بکریاں اور دوسری چیزیں ہیں. وہ تکلیفوں اور کم آمدنی کی حالت میں اور قحط کے دنوں میں سخاوت سے تنگ دل نہیں ہو جاتے، بلکہ تنگی کی حالت میں بھی اپنے مقدور کے موافق سخاوت کرتے رہتے ہیں. وہ کبھی پوشیدہ خیرات کرتے ہیں اور کبھی ظاہر. پوشیدہ اس لیے کہ تاریا کاری سے بچیں، اور ظاہر اس لیے کہ تا دوسروں کو ترغیب دیں. خیرات اور صدقات وغیرہ پر جو مال دیا جائے اس میں یہ ملحوظ رہنا چاہیے کہ پہلے جس قدر محتاج ہیں ان کو دیا جائے. ہاں، جو خیرات کے مال کا تعہد کریں یا اس کے لیے انتظام و اہتمام کریں ان کو خیرات کے مال سے کچھ مال مل سکتا ہے، اور نیز کسی کو بدی سے بچانے کے لیے بھی اس مال میں سے دے سکتے ہیں. ایسا ہی وہ مال غلاموں کے آزاد کرنے کے لیے اور محتاج اور قرض داروں اور آفت زدہ لوگوں کی مدد کے لیے بھی، اور دوسری راہوں میں جو محض خدا کے لیے ہوں وہ مال خرچ ہوگا. نیکی کو ہرگز نہیں پا سکتے جب تک کہ بنی نو کی ہمدردی میں وہ مال خرچ نہ کرو جو تمہارا پیارا مال ہے. غریبوں کا حق ادا کرو, مسکینوں کو دو, مسافروں کی خدمت کرو اور فضولیوں سے اپنے تئیں بچاؤ. یعنی بیاہوں شادیوں میں اور طرح طرح کی عیاشی کی جگہوں میں اور لڑکا پیدا ہونے کی رسوم میں جو اسراف سے مال خرچ کیا جاتا ہے اس سے اپنے تئیں بچاؤ. تو ماں باپ سے نیکی کرو اور قریبیوں سے اور یتیموں سے اور مسکینوں سے اور ہمسائے سے جو تمہارا قریبی ہے اور ہمسائے سے جو بیگانہ ہے اور مسافر اور نوکر اور غلام اور گھوڑے اور بکری اور بیل اور گائے سے اور حیوانات سے جو تمہارے قبضے میں ہوں. خدا کو جو تمہارا خدا ہے یہی عادتیں پسند ہیں. وہ لاپرواہ ہوں اور خود غرضوں سے محبت نہیں کرتا اور ایسے لوگوں کو نہیں چاہتا جو بخیل ہیں اور لوگوں کو بخل کی تعلیم دیتے ہیں اور اپنے مال کو چھپاتے ہیں. یعنی محتاجوں کو کہتے ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں.